الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال صدق الله العظيم آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ہے کہ رب کائنات نے آج ہمیں ایک مرتبہ پھر توفیق عطا فرمائی کہ ہم جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہوئے. سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ادا کیجئے اس بات پر کہ ایک مرتبہ پھر یہ موقع ملا کہ مسلمانوں کا یہ اجتماع، جمعے کی نماز کا بڑا پاکیزہ اجتماع، اس میں اللہ پاک نے ہمیں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائی. یہ بات عرض کی گئی تھی کہ جمعے کا دن تمام دنوں میں سردار یا افضل دن ہوتا ہے، اور اس میں خاص طور پر جمعے کی نماز کی بڑی فضیلت بیان ہوئی. ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے کی ادائیگی تک گناہوں کی بخشش کا بھی تذکرہ حدیث و مبارکہ میں آتا ہے. پھر اس دن خاص طور پر جو دعائیں کی جائیں، ایک دعا کا وقت مخصوص ہے کہ ایک گھڑی ایسی ہے کہ جس میں دعا کی جائے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس دعا کو لازماً قبول کرتا. یہ ترغیب ہے اصل میں پورے دن جمعے کے دن دعا کا اہتمام کیا جائے، خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا جائے. پھر کثرت سے درود شریف کا اہتمام، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بہت ساری احادیث کی کتابوں میں یہ تذکرہ آتا ہے کہ اہل ایمان میں قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قربت حاصل کر سکیں گے وہ لوگ ہوں گے جو آپ پر کثرت سے درود و سلام پڑھتے ہوں گے. تو جمعے کا دن خاص طور پر اس ادوار سے مخصوص بھی ہے کہ ہم اس میں جمعے کے دن خاص طور پر درود و سلام کا اہتمام کریں. پھر جمعے کے دن کے اعمال میں یہ معمول بنا لیجئے کہ اس میں سورۃ الکہف کی تلاوت ضرور کی جائے، خاص طور پر جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ دجالی تہذیب ہے، دجالی فتنہ ہمارے سروں پر سوار ہے، یہ سویلائزیشن پوری کی پوری دجل اور دجالی تہذیب پر مبنی ہے. اس سے محفوظ رہنے اور رکھنے کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سورت کا تذکرہ کیا، سورہ مبارکہ کا، وہ سورہ کہف ہے. خاص طور پر اس کی ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات کو زبانی یاد کر لینا چاہیے، اور جمعے کے دن کسی وقت بھی اس کی تلاوت کر لی جائے. اگر پوری کی پوری سورت پڑھ لی جائے تو بہت ہی بہتر ہے. 12 رکوعوں پہ مشتمل ہے، محض 110 آیات ہیں. تو ان کو ویسے جمعے کے دن تلاوت کرنا پسندیدہ ہے، جمعے کی نماز کے بعد، فجر کے بعد، مغرب سے پہلے، کل رات مغرب سے لے کر آج مغرب تک پانچ نمازیں الحمدللہ ہمارے پاس آتی ہیں، کسی بھی نماز سے پہلے یا بعد آرام سے ہم سورہ کہف کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں قرآن سے محبت عطا فرمائے، قرآن کی تمام ہی صورتوں سے، خاص طور پر جن صورتوں کا تذکرہ حدیث میں آیا جو خاص طور پر جمعے کے دن پڑھنے کی ہیں، ان میں سورۃ الکہف بہت نمایاں۔ سورۃ الکہف کو فتنہ دجال سے بچنے کے حوالے سے کیوں نمایاں کیا گیا، کیا خاص بات ہے اس کی؟ اس سورۃ مبارکہ کے مضامین پر اگر آپ غور کریں گے تو دجالی فتنے کے مختلف شیڈز جو ہو سکتے ہیں، دنیا کی حقیقت کے جو مختلف شیڈز ہو سکتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف واقعات کے ذریعے بیان فرمائے، حقیقت کھول کے رکھ دی رب کائنات نے۔ اصحاب کہف کا واقعہ بیان ہوا، قدرت خداوندی کا بہترین اظہار ہوا، اللہ والوں کو کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ سات نوجوان تھے جو ایک اللہ پر ایمان لائے، توحید پر قائم تھے، شرک کا دورہ تھا، بادشاہ وقت ان کو مجبور کر رہا تھا کہ وہ شرک کریں، لیکن انہوں نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا، ایک غار میں پناہ لی، اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کو 300 سال تک سلایا، اور پھر اللہ پاک نے اپنی قدرت سے ان کو اٹھا دیا، ایک پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن بھی کروا دیا ایمان بالآخرہ کے حوالے سے کہ کیسے قیامت کے دن اللہ پاک انسانوں کو زندہ کرے گا، اور اس حقیقت کی طرف بھی اس توجہ دلا دی کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی مدد کرتا ہے، مدد کرے گا، ان کی حفاظت فرمائے گا۔ تو اصحاب کہف کا واقعہ 3 ابتدائی رکوع میں بیان ہوا ہے سورہ کہف میں، بہت دلچسپ ہے، انتہائی ایمان افروز ہے، ایمان میں اضافے کا ذریعہ ہے، اجر و ثواب تو ہے ہی قرآن پڑھنے کا، اس میں کوئی شکی نہیں، لیکن ایسے واقعات پڑھنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا رہا۔ غار میں پناہ لی جناب نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام، 3 دن تک غار ثور میں محصور رہے، پھر کیسے رب کائنات نے ان کو بچایا اور کیسے مدینے میں پہنچایا، یہ سارے حقائق ہمارے سامنے ہیں۔ اسی طرح ایک اور بڑا اہم دلچسپ واقعہ ذوالقرنین کا بھی آتا، دنیا میں ایمان لانے کے نتیجے میں اللہ پاک اقتدار بھی عطا فرماتا، اور ایسا زبردست اقتدار جیسے ذوالقرنین کو عطا کیا گیا، مختلف مہمات کے ذریعے انہوں نے دین غالب کرنے کے لیے بہت سارے علاقے فتح کیے۔ تو 3 ابتدائی رکوع میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان ہوا کہ ایمان لانے کے نتیجے میں جان بچانے کے لیے غار میں پناہ لینی پڑے، تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدد فرماتا ہے، اور دین کے غلبے کے لیے اقتدار عطا فرمائے ذوالقرنین جیسا، 11 رکوع میں اس کا تذکرہ آیا، تب بھی اللہ پر ایمان لانے والے تکبر نہیں کرتے بلکہ اللہ کے دین پر عمل کرتے ہیں، اللہ کا دین نافذ کرتے ہیں۔ یہ انتہائی دوسری جو مثال ہے ذوالقرنین کی، وہ 11 رکوع میں آئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ سے اگر مطالعہ کیا جائے تو رب کائنات نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک محنت کے نتیجے میں دین غالب کیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں خاص طور پر اتنا بڑا اقتدار عطا فرمایا مسلمانوں کو، جتنے بڑے بڑے شہر ہو سکتے تھے اس وقت دنیا کے، ملک ہو سکتے تھے، وہ سارے کے سارے فتح کیے اور اللہ کا دین نافذ کیا۔ 22 لاکھ مربع میل، آج اگر آپ میپ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کتنے بڑے علاقے پر اللہ کا دین نافذ کیا تھا صحابہ کرام نے، اور خاص طور پر سیدنا عمر فاروق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اقتدار، یہ قوت اور طاقت بھی اللہ پاک دنیا میں عطا فرماتا اللہ والوں کو۔ دوسری انتہا میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی، تو میں عرض یہ کر رہا تھا صرف سمجھانے کے لیے کہ اصحاب کہف یا سورہ کہف پڑھتے وقت سیرت کو بھی اپنے سامنے رکھیں، صرف مطالعہ ممنی مقصود نہ ہو بلکہ سیرت مطہرہ سے اس کو سمجھنے کے لیے کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ صورتیں بیان فرماتا ہے، کیا حالات تھے اس وقت کے، اور کیسے اللہ پاک نے مدد فرمائی۔ بہرحال ذوالقرنین کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے، اصحاب کہف کا واقعہ بھی دلچسپ ہے۔ پھر دو باغوں والوں کا تذکرہ کیا اللہ پاک نے، دنیا میں کسی کو اقتدار مل جاتا ہے، قوت، طاقت، اولاد، پیسہ، یہ نعمتیں، مادی نعمتیں اللہ پاک دے دیتا ہے، لہذا اگر ایمان نہ ہو، ہدایت نہ ہو، تو یہ مادی نعمتیں فتنہ بن جاتی ہیں، اور فتنہ دجال یہی ہے کہ اگر ایمان اور ہدایت کے بغیر یہ نعمتیں مل جائیں تو دنیا کی زندگی ہی فتنہ بن جاتی ہے، دجالی فتنہ۔ ایسے ہوا کہ دو دوست تھے آپس میں، بڑے گہرے دوست تھے، بچپن کے دوست جس کو کہہ لیجیے، ان میں سے ایک کو اللہ پاک نے بے تحاشا دولت عطا فرما دی، دو باغ دے دیے کھجور کے انگور کے، نہر جاری کر دی، کھیتی باڑی دے دی، اولاد دے دی، دنیاوی اعتبار سے جو نعمتیں ہو سکتی تھیں اس وقت وہ سب عطا کر دیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے، تب یہ نعمتیں عطا فرما رہا۔ اس کا ایک دوست تھا اللہ والا، نیک آدمی تھا، جو اس کو سمجھاتا تھا، تلقین کرتا تھا، وصیت کرتا تھا اقتدار کے تکبر سے بچنے کے لیے، وہ اس کا مذاق اڑاتا تھا۔ اور دنیاوی اعتبار سے بہرحال وہ اتنا طاقتور، اتنا پیسے والا نہیں تھا، لہذا اور مذاق اڑاتا تھا، تم کیا کہنو، مجھے اللہ پاک نے دیا ہے، اللہ پاک مجھ سے راضی ہے تبھی تو دیتا ہے، اور تمہیں تو کچھ بھی نہیں دیا، نہ دنیا میں ملا نہ آخرت میں ملے گا۔ معاذ اللہ اس کا دل دکھا دیا، تکلیف پہنچی اسے، اس نے کہا کہ جو کوئی بھی تمہیں ملا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزمائش کے لیے دیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ جلا کر راکھ کر دیا جائے۔ بد دعا دی گویا اس نے، یوں کہہ لیجئے، دکھی دل کے ساتھ۔ ایسا ہی ہوا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ باغ جلا کر راکھ کر دیا گیا، جو کچھ محنت کی تھی، پیسہ لگایا تھا، باغ کو سینچا تھا، سب جلا کر راکھ ہو گیا۔ اور اقتدار کا، قوت کا، طاقت کا، پیسے کا جو نشہ ہوتا ہے وہ دو منٹ میں جاتا رہا۔ وہاں بات سمجھ میں آ گئی، ہنالک الولایۃ للہ الحق، یہ بات واضح کر دی گئی کہ اقتدار، قوت و طاقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، وہ دینے والا ہے، دے کر بھی آزماتا ہے، لے کر بھی آزماتا ہے۔ تو یہ جو خناس اس کے ذہن میں آیا تھا کہ نعمتیں ملنے پر اللہ راضی ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ بعض اوقات اللہ پاک آزمائش کے لیے نعمتوں کو بھرمار کر دیتا ہے، مادی نعمتیں ساری کی ساری عطا فرما دیتا ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو ان مادی نعمتوں میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ پاک نعمتوں میں اضافہ، بہت کم ہوتے ہیں، اللہ والے ہی ہوتے ہیں۔ بلکہ ہم یوں کہیں اگر پیور اللہ والے اگر کوئی ہیں تو وہی ہوتے ہیں جو نعمتوں ملنے پر تکبر کا شکار نہیں ہوتے، بلکہ عاجزی اور انکساری ان کے دل میں ہوتی ہے اور جھکتے چلے جاتے ہیں۔ جیسے درخت پر پھل آ جائے تو وہ درخت کا پھل کی وجہ سے وہ شاخیں جھکتی چلی جاتی ہیں۔ تو ایسے ہی جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہیں پیمانہ۔ تو بہرحال یہ واقعہ بھی قرآن کا اس میں آیا ہے، دو باغوں والوں کا بڑا ہی دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ۔ پھر دنیا کی حقیقت کے اعتبار سے پچھلے جمعے جو ہم نے پڑھا تھا، کھیتی کی مثال دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جس طرح کھیتی کا ایک سائیکل ہوتا ہے 4 مہینے کا، ایسے ہی دنیا کی زندگی کا ایک سائیکل ہے، اور انسان بچپن، لڑکپن، جوانی، ادھیڑ عمر، بڑھاپے سے گزر کر بہرحال موت کا تذکرہ کیا گیا۔ لیکن بات یہ بھی بیان کر دی گئی کہ دنیا اور آخرت کے اعتبار سے فرق یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں یہ جو ڈفرنٹ اسٹیجز ہوتے ہیں، اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، یہ ہے المیہ انسان کا۔ تو بہرحال بہت ہی دلچسپ صورت ہے۔ پھر دنیا کی حقیقت بیان کرنے کے لیے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ بھی کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایک تربیتی سفر کروایا اور حقیقت کھول کے دکھائی کہ یہ تم آنکھوں سے جو کچھ دیکھ رہے ہو حقیقت نہیں ہوتی، حقیقت کچھ اور ہے، اس کے پیچھے کوئی اور ہی مراحل ہیں، مقاصد ہیں جو اللہ پاک نے بیان کیے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا تذکرہ بھی سورہ کہف میں آیا۔ اب آئیے آج کے حوالے سے جو ہماری گفتگو ہے، جیسے سورہ کہف کے ابتدا میں اللہ پاک نے شرک کی شدید مذمت کی ہے، اور مادہ پرستی، دنیا پرستی، یا جو آج کے دور کا فتنہ ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بیان ہوئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر وحدانیت کے ساتھ ایمان نہ ہو تو انسان دنیا پرستی کا شکار ہوتا ہے۔ لہذا اصحاب کہف کا جہاں واقعہ بیان ہوا ہے، اس سے پہلے شروع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسائیت کا تذکرہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے کر وہ اس فتنے کا شکار ہو گئے، دنیا پرستی کا شکار ہو گئے۔ اسی کو یہاں پر دوسرے انداز میں بیان ہوا، دوسرے انداز میں بیان کیا، فرمایا افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا گمان کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ہے، انکار کیا ہے، کہ وہ اختیار کر لیں گے، وہ بنا لیں گے میرے بندوں کو میرے خلاف اپنا ولی، اپنا کارساز۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، یقیناً ہم نے تیار کر کے رکھی ہے جہنم کو کافروں کے لیے بطور ابتدائی مہمان نوازی۔ اب سورہ کہف کا پورا موضوع اس میں جو ہے دوبارہ سے آیا ہے۔ یہ موضوع، یہ بات بڑی امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ جتنی بھی بڑی صورتیں ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ قرآن کا ایک عام اسلوب ہے کہ بڑی صورتوں کے آغاز میں جو موضوع آتا ہے وہ بڑا ہی اہم ہوتا ہے، اس کو آخر میں دوبارہ سے جو ہے وہ ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ یہ ویسے خطبے کا انداز جو ہوتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے کہ خطیب جب آغاز کرتا ہے گفتگو کا تو بڑی اہم بات بیان کرتا ہے، مضمے کے پورا کا پورا توجہ اپنی طرف لے لیتا ہے، کچھ کوشچنز کرتا ہے، بعض اوقات سرچنگ کوشچن ہوتے ہیں، موٹیویشنل کوشچن ہوتے ہیں، پھر اپنی گفتگو اپنا موضوع جو ہے وہ بیان کرتا ہے، ایکسپلین کرتا ہے، مثالیں دیتا ہے، پھر آخر میں کنکلوژن ضرور کرتا ہے۔ کنکلوژن جو ہے 2-3 منٹ کا، وہ پوری کی پوری گفتگو کا حاصل ہوتا ہے۔ ایسے ہی سورہ کہف کا جو مرکزی موضوع ہے وہ شرک کی مذمت ہے، توحید باری تعالیٰ کا اظہار ہے، توحید باری تعالیٰ کے دلائل ہیں، اور شرک چاہے وہ مادہ پرستی کا ہو، شخصیت پرستی کا ہو، بت پرستی کا ہو، اولیاء پرستی کا ہو، انبیاء پرستی کا ہو، یا سارے کے سارے جتنے بھی شرک کے مختلف شیئرز ہوتے ہیں، ان سب کی مذمت ہے۔ لہذا آپ غور کیجئے، سورہ کہف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرک فی الذات کی شدید مذمت کی ہے۔ شرک فی الذات ہے کیا، اس کو سمجھیے، اور اس سے گڑبڑ کیا ہوتی ہے، نتائج کیا نکلتے ہیں۔ دیکھیں، ایک شخص رب کائنات پر ایمان رکھتا اور اس کو وحدہ لا شریک مانتا اور اس حقیقت پر ایمان لاتا ہے کہ مرنے کے بعد قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں حاضری دینی ہے اور ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے، وہ رب کائنات کل اقتدار کا مالک حاکم، وہ مجھ سے میری ایک ایک چیز کے بارے میں حساب لے گا۔ اکاؤنٹبلٹی، دا سینس آف اکاؤنٹبلٹی، اس کا سب سے بڑا پازیٹو فائدہ انسان کے عمل پر براہ راست کیا ہوتا ہے، انسان کا عمل درست ہو جاتا، جھوٹ نہیں بولے گا، دھوکہ نہیں دے گا، رشوت نہیں لے گا، کرپشن نہیں کرے گا۔ آج ہمارے معاشرے کے بڑے بڑے مسائل ہیں یہ، 7 بجے اگر دکان بند نہیں ہوئی تو پولیس والے اٹھا کر لے جائیں گے۔ یہ دھندا ہمارے معاشرے میں سر عام چل رہا، 6 گھنٹے کے لیے، 8 گھنٹے کے لیے ایک محنت کش بیچارہ محنت کر کے 2-3 ہزار روپے کماتا، بڑی مشکل سے، وہ بھی 7 بجے دکان بند نہیں کی، پولیس آئی اٹھا کر لے گئی۔ چھوڑیں گے کس میں بھائی، کتنے پیسے لوگے، کون سی کورٹ ہے کہ جس میں جا کر وہ جا کر اپنے استغاثہ، کوئی کورٹ کچہری نہیں۔ دوسرے دن آ جائے گا 20 ہزار روپے دے کر، 10 ہزار روپے، رینٹ ہے مختلف علاقوں کے۔ یہ ہے اس ملک کا حال۔ یہاں پر کورونا کی وجہ سے سب سے زیادہ فائدہ کس نے اٹھایا، میں نے اشارہ کر دیا آپ کو، صرف اشارے سے ساری بات سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ یہ ہے وہ بدماشی جو اگر آخرت پر ایمان نہ ہو تو انسان اس طرح سے مس یوز کرتا ہے اپنے اقتدار کا، اختیار کا، اتھارٹی کا۔ تو بہرحال آخرت پر یقین ہو اگر کہ میں نے اگر اپنے اختیار کا غلط استعمال کیا، میرے پاس جو اتھارٹی ہے اس کا غلط استعمال کیا، تو جواب دہی کرنی ہوگی۔ سیدنا علی کانپا کرتے تھے، رب کائنات کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، جسم پر لرزہ تاری ہوتا تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو رویا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے معافیا مانگتے کہ اللہ تو نے یہ اقتدار عطا فرمایا ہے، مجھ سے اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی، بندوں کے حقوق کے حوالے سے تو معاف فرما۔ یہ تھے وہ عظیم لوگ۔ آج ہمارے معاشرے کا حال میں نے بتایا، سب سے بڑی وجہ آخرت پر یقین نہ ہو تو پھر یہ صورتحال بنتی ہے۔ لہذا اب نتیجہ کیا نکلا، شیطان نے اس عقیدے میں سب سے پہلا رکھنا کیا ڈالا، سب سے پہلا رکھنا یہ ڈالا کہ ٹھیک ہے تم گناہگار ہو، غلطی کرتے ہو، کوتاہی کر لیتے ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کچھ خاص بندوں کو چنا ہے اور ان خاص بندوں کو یہ اختیار دے گا قیامت کے دن کہ وہ جس کو چاہیں جنت میں لے جائیں۔ لہذا شرک، شرک فی ذات سب سے پہلے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قوم تھی ان میں پیدا ہوا۔ تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے، اور 5 اولیاء اللہ، 5 اللہ کے نیک بندے، اولیاء اللہ، ان کے سب سے پہلے ان کی تصویریں بنائی گئیں، پھر ان کے بت بنائے گئے، اور یہ عقیدہ کہ یہ ہیں وہ لوگ جن کی عبادت میں یا جن سے دعا کی وائے جائے، جن کے واسطے وسیلے سے، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے گا۔ ہاؤلائی شفعاؤنا عند اللہ، جب پوچھا جاتا تھا بت پرستی کے پیچھے اس کی کیا فلسفہ ہے، کہاں سے یہ بات تم نے گڑھ لی، تو کہا جاتا تھا کہ یہ خدا نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے، لیکن خدا کے سامنے ہماری بخشش کروانے کے لیے، ہاؤلائی شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہیں، اور ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر لیقربونا الی اللہ زلفا، مگر اس لیے کہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیں۔ ہم خود تو گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، نافرمان ہیں، کرپشن کے عالمی ریکارڈ قائم کیے ہیں، بدماشیاں کی ہیں، لوگوں کا مال کھایا، قتل و غارت کیا ہے، اپنے اعمال کی بنیاد پر تو جنت میں نہیں جائیں گے، لیکن فلاں فلاں کا ہم سالانہ عرس مناتے ہیں اور عرس کے موقع پر خالص دودھ پلاتے ہیں، حلال روزی سے، بالکل حلال روزی سے لوگوں کی سیوا کرتے ہیں اور جا کر چادریں چڑھاتے ہیں، لہذا ہماری بخشش ہوگی. یہ ہے وہ تصور پیچھے. دنیا کے اعتبار سے اگر غور کیا جائے تو اخلاقی گراوٹ کا، کہ انسان یہ سمجھے کہ اپنا عمل درست کرنے کے بجائے شرک فی ذات اور صفات میں ملوث ہو جائے. لہذا رب کائنات کس جلال سے یہ بات بیان فرماتا، پھر ذرا ترجمہ سنیے، افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء. کیا سمجھتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے کہ وہ میرے بندوں کو، میرے بندے، بندے تو سارے اللہ ہی کہنا، چاہے وہ انبیاء کرام ہوں، اولیاء اللہ ہوں، فرشتے ہوں جن کی مورتیاں بنائی تھی، ان کو بیٹیاں قرار دیا تھا مشرکین مکہ نے، یہ سارے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بندے ہیں. تو افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. یقیناً ایسے کافروں کے لیے ہم نے جہنم کو تیار کر کے رکھا ہے ابتدائی مہمان نوازی کے لیے. تو یہاں دعا کر لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے عقیدے کی شرک سے محفوظ فرمائے. کہاں سے کہاں بات پہنچتی کہ عقیدہ درست ہو تو عمل درست ہوگا. عقیدے میں شرک آ جائے، توحید کے ساتھ شرک آ جائے، تو سارا کا سارا معاشرہ برباد ہو جاتا. چاہے وہ مکے کا دور ہو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اخلاقی گراوٹ جو تھی اس معاشرے میں اسی وجہ سے تھی. بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، سالانہ بنیادوں پر بتوں پہ نذرانے چڑھنے، اور ظلم و ستم کا بازار گرم ہے. ظالم ظلم کر کے بتوں کے سامنے نذرانے چڑھا رہا. یہی حال کرسچینٹی کا ہوا. کرسچن ورلڈ میں بدترین استحصال آپ کو ملے گا. پادری نام ہی کرپشن کا ہے. اگر آپ ان کی ہسٹری پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کرپشن کے عالمی ریکارڈ کرنے والے، نافرمانی کے، بے حیائی کے انتہائی بدترین اگر کردار کے عامل لوگ یہ پادری تھے. ان کے رہبانیت کے نام پر کیا کچھ کرتے رہے، لیکن کیونکہ اللہ کے نمائندے ہیں لہذا لوگ ان کے سامنے گردنیں جھکا رہے ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں. کلیسا میں بیٹھا ہوا پادری ان کو سرٹیفکیٹ دے رہا ہے کہ تم کو معاف کیا گیا. اگر اتنی رشوت دو گے، رشوت کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، اتنا نذرانے دو گے کلیسا کو تو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تمہارے مردے کی بخشش ہو جائے گی، ہمیں بخشش کروانے والے. اقبال نے کیا شدید تنقید کی ہے، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، پیرانے کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. یہ اقبال کا انقلابی فلسفہ تھا، اسی حوالے سے بات کرنے والے تھے. اور جس کھیت سے دہکا کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو. ضرورت ہی نہیں کہ ایسا کھیت اگایا جائے جس سے دہکان کو روزی نہ ملے، اس کے بچوں کی تعلیم نہ ہو، اس کے سر پر کوئی ہاتھ پھیرنے والا نہ ہو. یہ ہے معاشی استحصال جو زمانے میں بھی تھا، آج بھی ہے. تو اللہ سے دعا کر لیجئے، سورہ کہف میں اس شرک کی شدید مذمت کی گئی. مادہ پرستی کا شرک ہو، توحید فی ذات کے حوالے سے شرک فی ذات کا شرک کو شدید مذمت ملے گی. اور میں اس کا نتیجہ آپ کو بتا چکا ہوں. عقیدے میں شرک آئے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ اس بات پہ سورہ کہف کے شروع میں آتا ہے کہ یہ جو عقیدہ انہوں نے بنایا توحید کے بعد شرک کا، اس کے جو اثرات نمودار ہونے والے ہیں، پوری ایک سویلائزیشن بننے والی ہے اس پر، اور شرک کے حوالے سے، مادہ پرستی کے حوالے سے نتائج نکلنے والے ہیں. تو بہرحال اب اس کے بعد آیت مبارکہ ہے جو مرکزی آیت اس اعتبار سے آج کے موضوع کی ہے. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے، هل ننبئکم، کیا ہم تمہیں بتائیں، تمہاری رہنمائی کریں، تمہیں گائیڈ کریں، بالاخسرین اعمالا، ان لوگوں کے بارے میں کہ جو سب سے زیادہ خسارے میں جانے والے ہیں. کیا خیال ہے، سرچنگ کوشچن ہے. اگر کسی کو نیند آ رہی ہو تو اس سے یہ سوال کیا جائے، کیا تمہیں جہنم کے عذاب سے بچنا ہے؟ اب وہ انتہائی گہری نیند سوکھو ہے، پیا ہوا ہو تو بات دوسری ہے، لیکن اگر تھوڑا سا بھی ہوش و حواس میں ہے، سمجھدار آدمی ہے، تو فوراً کہے گا ہاں ہاں بتاؤ. تو یہاں یہ سوال اس طرح سے کیے جاتے ہیں، سرچنگ کوشچن. قل، اے نبی ان سے پوچھئے، ان کو بتائیے، هل ننبئکم، کیا ہم تمہیں بتائیں، بالاخسرین اعمالا، اس شخص کے بارے میں جو عمل تو کر رہا ہے، ایسا نہیں عمل نہیں کر رہا، عمل کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، لیکن سب سے زیادہ خسارے میں جانے والا ہے. اخسر، جیسے اکبر سب سے بڑا، اخسر سب سے زیادہ خسارے میں جانے والا. اب یہ کون لوگ ہیں؟ ذرا سرچنگ کوشچن کے بعد اس کو غور سے سنیے، یہ مجھ سے اور آپ سے سوال ہے، یہ میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے قرآن آیا. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، سب سے زیادہ خسارے میں جانے والے وہ لوگ ہیں جن کی سعی و جہد، محنت، مشقت، غم، خوشی دنیا کی زندگی میں گم ہو گئی. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور سمجھ وہ یہ رہے ہیں کہ ٹھیک جا رہے ہیں بالکل. او ماشاءاللہ کیا بات ہے، پچھلے سال رمضان میں بینک بیلنس تھا، اتنی زکات دی میں نے، بڑے فخر سے بتاتے ہیں، اتنے کروڑ روپے پر اتنی لاکھ میں نے زکات دی ہے، اور اس مرتبہ رمضان میں کروڑ سے اب اربوں کی بات ہو رہی ہے. تو بہرحال اس میں کوئی حرج نہیں، اگر حلال طریقے سے پیسہ کمایا جائے تو وہ لاکھوں کروڑوں اربوں ترقی دے اللہ پاک، اور ترقی دے اور زکات دیں. لیکن اگر وہ حرام طریقے سے پیسہ کمایا، اور حرام خور ہی زیادہ تر اپنی باتیں بتا رہا ہوتا ہے، میں نے اتنے روزے رکھے، اتنے حج کیے، اتنی زکات دی، یہ انر سیٹسفیکشن کے لیے، اندر ضمیر بھی تو بیٹھا ہوا ہے، اس کو بھی تو رشوت دینی ہے، اس کو رشوت دینے کے لیے، ٹھنڈا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے حرام خوری کرتا ہوں، کرپشن کرتا ہوں، پانی بیچ کے کھاتا ہوں، کراچی کا پانی کراچی والوں کو بیچا جا رہا. عجیب وحشت ہوتی ہے باتیں بیان کرتے ہوئے بھی. یہ کے ای سی والوں نے جو حرام خوریاں کی ہیں ان کو کون بتائے گا؟ اگر بجلی آتی نہیں 6 گھنٹے 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ، 10 گھنٹے لوڈ شیڈنگ، کراچی کی بات کر رہا ہوں، لیکن بل ہزاروں میں آ رہے ہیں. یہ کرپشن کرنے والے ان کو کون پکڑے گا؟ کون ان سے اس لیے کہ بہرحال اقتدار میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی حصہ جا رہا ہے، اور جتنی بھی پارٹیاں ہیں ان سب کو حصہ جا رہا ہوتا ہے، ان کو ان کا حصہ جاتا ہے، اور عوام کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے، وہ کے ای والے ہوں اسی طرح اور دیگر، اپنا ایک ایک کا نام لے کے کیا بتاؤں. یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ برباد گلستہ کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پر الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا؟ کوئی سا بھی ادارہ اٹھا کے دیکھ لیجیے، عجیب ہی حال ہے. رشوت دیے بغیر کام ہوتا ہی نہیں، آپ کا جائز کام ہے، جینوئن سارے پیپرز آپ کے موجود ہیں، پاسپورٹ نہیں بنے گا. حج پہ جانے کے لیے پاسپورٹ بنانا ہے، جلدی چاہیے، پیسے دیجیے، قائد اعظم کی تصویر دکھائیے، پھر دیکھیں کیسے کام ہوتا ہے. یہ اس قوم کا بحیثیت مجموعی اخلاقی معاملہ ہے، بحیثیت مجموعی عرض کر رہا ہوں، ہمارا مزاج ہے، ہمارا کلچر ہی ہو گیا. تو اللہ کا عذاب ہم پر نہیں آئے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اقتدار کا اظہار اس طرح سے نہیں کرے گا کہ لوگوں کو بتائے کہ اس کائنات کا رب اللہ ہے. اور الحمدللہ اب اچھی طرح لوگوں کی سمجھ میں آ گیا، ٹیکنالوجی کہاں گئی، سائنس کہاں گئی، سب کچھ دھرا کا دھرا رہ گیا جب بتایا کہ اس طرح کا ایک چھوٹا سا وائرس بھی تمہیں گھروں میں قید کر سکتا ہے. عیاشیاں کرنے کے لیے اڈے بنائے سعودی عرب میں، خواتین کو گھروں سے باہر نکالا، پردے کے احکامات ختم کیے، شراب کے اڈے عام کر دیے، بتا دیا رب کائنات نے کہ اقتدار میرا ہے، تمہارا نہیں ہے. یہ تو میں نے ایک مثال دی سعودی عربی کی، پوری دنیا کے لوگوں کو جائزہ لے لیجیے. سودی نظام رب کائنات کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، پورا قرآن پڑھ لیجئے. شرک کے بعد جس گناہ کو سب سے زیادہ ناپسند کیا گیا، مذمت جس کی گئی، وہ سود ہے. پوری دنیا میں سودی نظام چل رہا، دھڑلے کے ساتھ چل رہا، اس کو فیور کیا جا رہا، اس کے بینیفٹس بتائے جا رہے ہیں. ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی، یار تمہارا نظام کیا نظام، بیکورڈ نظام، اسلام کی کہیں دکھاؤ کہاں، امریکہ کا نظام دیکھو، اس کی ٹیکنالوجی دیکھو، اس کا اکنامک سسٹم دیکھو، اس کے ویلفیئر سسٹم دیکھو. ایسے مسلمان ہیں، میں نام نہیں لے رہا، شدید کوف ہو رہی تھی اس بات کو سنتے ہوئے کہ امریکہ گئے تو امریکہ کا پورا نظام کو ڈیفنس کر رہے ہیں، جبکہ پورا امریکی نظام سودی نظام پر مشتمل ہے. اور اللہ نے چاہا تو کچھ دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ تمہاری تہذیب آپ اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی، شاخ نازک پہ جو آشیاں بنے گا ناپائیدار ہوگا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تمہارا یہ نظام سروائیو کر جائے. اسی طرح اللہ نے چاہا تو اللہ دکھائے گا یہ سودی نظام ختم ہو کے رہے گا انشاءاللہ، اور اللہ کا دیا ہوا بابرکت نظام، معاشی نظام انشاءاللہ صدقات اور خیرات پر مبنی انشاءاللہ دنیا میں قائم ہوگا. با خدا عرض کر رہا ہوں کراچی والوں کو اپریسیشن کہتے ہوئے، اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی باتیں بتا رہا ہوں. اس لاک ڈاؤن میں قید سالی جتنے بڑے پیمانے پر کراچی میں لوگ بے روزگار ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں ان کے گھروں میں فاقے آئے، لیکن بحمدی تعالیٰ کراچی کی بڑی تعداد، بڑے مخیر لوگ، بلا مبالغہ میں کراچی کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں باتیں، محسوس کی ہیں، باقی پورے پاکستان میں بھی ہوا ہوگا یقیناً، لیکن سب سے زیادہ صدقات خیرات، گھروں میں راشن تقسیم کرنا، راتوں کے اندھیرے میں جا کر راشن پہنچانا، یہ الحمدللہ لوگ کر رہے ہیں. اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہو سکتا ہے رب کائنات رحم فرمائے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ دنیا پرستی میں لگے رہے، الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، دنیا ہی کی زندگی کو اگر اصل سمجھ کر محنت مشقتیں کرتے رہے، تو یاد رکھیے سب سے زیادہ خسارے میں جانے کا سودا ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمارے ٹائم لائن، جو ٹائم مینجمنٹ کا اصول ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور جائزہ لیتے رہیں، 24 گھنٹے میں بھی جائزہ لیا کریں اپنی زندگی کا. پھر ایک ہفتے کا کم از کم جائزہ لیں، ایک مہینے کا جائزہ لے لیں، مراقبہ، سیلف اسسمنٹ، رات کو سوتے وقت کچھ جائزہ تو لیں، زندگی کس نائج پہ گزر رہی ہے، کیا اعمال ہیں جو ہم کر رہے ہیں، رب کائنات کے سامنے جواب دہی کرنی ہے تو کچھ تیاری بھی ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، رب کائنات تو بار بار توجہ دلا رہا ہے، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور ہر جان یہ دیکھے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا کمایا. رات کو سوتے وقت پوری پلاننگ سے سوتے ہیں، پہلی پلاننگ کیا ہوتی ہے، الارم لگایا جاتا ہے، کتنے بجے کا، فجر کی نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ، الارم لگاتے ہیں پورے یقین کے ساتھ، اور پورا یقین ہوتا ہے کہ فجر پڑھنی ہے، پھر آفس جانا ہے، اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، یونیورسٹی، پورا یقین. اس یقین کے ساتھ سویا کریں کہ قیامت کے دن دوبارہ اٹھنا ہے انشاءاللہ. اور حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اٹھو گے، جو لوگ رات کو سوتے وقت دعا پڑھتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور پڑھتے ہیں، قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو رب کائنات ان کی زبان پر یہی کلمہ جاری فرما دے گا، الحمدللہ. الحمدللہ سے باس بادل موت ہوگی، تو امید ہے کہ اگلا مرحلہ بھی اسی طرح طے ہوگا. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں ان باتوں کا یقین عطا فرمائے، اور سورہ کہف کو سمجھ سمجھ کے پڑھنے کی توفیق دے، اور اس کتاب کی وجہ سے، کلام کی وجہ سے، سورت کی وجہ سے، اس کے فضائل کو حاصل کرنے کے حوالے سے فتنہ دجال کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کے فتنے دجال سے، دجالی تہذیب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.